ایک ذاتی نوٹ کے اوپر انہوں نے اس کا خاتمہ بھی کیا اپنے اس دورے کا. تو صدر نے بہت ساری وہاں پہ جو مختلف ملکوں میں گئے اور مختلف مقامات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے افریقہ کی بے پناہ ترقی کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ترقی اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جبکہ جمہوری عمل بھی ساتھ ساتھ اس کا چلتا رہے. آپ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ دورہ کتنا اہم تھا, اور کچھ لوگوں کے بارے میں یہ کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ صدر اوباما اپنے اس دورے میں کچھ لیٹ ہو گئے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنا اہم قرار دیں گے, کس طرح سے اس کو لیں گے اور کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک بہت اہم ٹرپ تھا, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یقیناً افریقہ جو بہت عرصے سے بڑی مشکلات میں پھیلا ہوا پھنسا ہوا تھا اور اس سے نکلنا شروع ہو گیا ہے, اور اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھنی شروع ہو گئی ہے, اور اس میں تمام دنیا کو انٹرسٹ ہے, خاص طور پہ چین کو انٹرسٹ ہے, یورپ کو انٹرسٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو انٹرسٹ ہے. ایک تو بات یہ آ جاتی ہے کیونکہ اس میں میوچل اکنامک انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کو اہمیت دینا ضروری ہے.
جی ڈاکٹر صاحب,
جی جی. تو دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ افریقہ میں چند ایسے چیلنجز پیدا ہو چکے ہیں جن کو کنٹرول کرنا اور ان کو صحیح راستے پہ لانا بہت ضروری ہے. اس میں ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر ڈیموکریٹائزیشن کا جو ایک پروسیس تھا وہ کمزور ہو گیا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پر انٹرنل کانفلکٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں, خاص طور پہ جیسے آپ نے جنوبی یمن میں سوڈان میں دیکھا کہ وہاں پر اب بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ وہاں پر جو سول وار ہو رہی ہے وہ پھیل سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ یوگینڈا, کینیا اور دوسرے ممالک پہ بھی بڑے اثرات ہو سکتے ہیں. تو اس ان کو دیکھتے ہوئے صدر اوباما کے دو بیسک مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ وہاں کی یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجوہات سول ڈسوبیڈینس اور سول ڈسٹربنس ہیں, اور دوسری بات کہ کس حد تک اکنامک گروتھ کو بڑھایا جائے جس کی وجہ سے وہاں پر ان امپلائمنٹ کم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور سوشل انٹیگریشن بڑھے. ان کو دیکھتے ہوئے ان کا یہ جو ٹرپ تھا بہت اہم تھا. جہاں تک ساؤتھ یا سوڈان کا تعلق ہے, وہاں پر جو مشکلات ہیں ان کو سالو کرنا ریجنل بات آ جاتی ہے. امریکہ صرف اس میں ایک لمیٹڈ طریقے سے ہی کچھ کر سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل اور مورل سپورٹ دینا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اہم بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ افریقہ اب تک جو گرو کرتا رہا ہے وہ ریسورس کی بیسس پہ کرتا رہا ہے, نیچرل ریسورسز کی بیسس پہ, اور اب وہ نیچرل ریسورسز کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں, کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں اور کس طریقے سے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ بڑھائی جائے تاکہ وہاں پر امپلائمنٹ ہو اور وہاں کی جو پولیٹیکل اور سوشل مشکلات ہیں ان پر قابو پایا جا سکے, یہ ان کا ایک اہم مقصد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے 4 دن وہاں پر استعمال کیے. کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اثر بات یہ آ جاتی ہے کہ افریقہ کو دنیا کی ریسورسز کی ضرورت ہے, وہ کہاں سے آئیں گی؟ ابھی تک تو بیسیکلی وہ چائنا کی طرف سے آ رہی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ وہاں پر ڈائیورسفیکیشن ہو, دوسرے علاقوں سے اور دوسرے ممالک سے انویسٹمنٹ ہو, جو کہ ابھی اتنی نہیں ہو رہی جتنی کی اس کی امید تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ ٹرپ جو ہے ایک اہمیت رکھتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی نہ کسی طرح امریکہ بھی وابستہ تو رہا ہے افریقہ کے ساتھ, نہ صرف ترقیاتی امداد کے طور دینے کے طور پر بلکہ تجارتی ساجداری کے طور پر بھی. ان ملکوں میں جیسا کہ آپ نے کہا چین پہلے سے ہی فعال ہے. آپ کے خیال میں اب صدر براک اوباما کا یہ جو دورہ ہوا ہے اور مختلف طرح کی امداد کا اعلان بھی کیا گیا ہے, وعدہ بھی کیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترقی اور توانائی کے شعبوں میں امریکہ اور افریقی ملکوں کے درمیان تعاون میں مزید اضافہ ہوگا, اور چین سے ہٹ کے یہ ارتکاز جو ہے کسی حد تک امریکہ اور دوسرے ملکوں تک بھی پھیلنے لگے گا؟
دیکھیے وہاں پر جیسے میں نے پہلے عرض کیا, افریقہ میں انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور وہاں پر ہر قسم کی کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر پالیسیز ٹھیک ہوں تو بڑی حد تک جو ترقی ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. اس میں صرف توانائی کا معاملہ نہیں آ جاتا, اس میں صرف انرجی کا معاملہ نہیں آ جاتا, بلکہ دوسری اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ وہ ممالک کس طریقے سے اپنی پالیسیز بدلنے کے لیے تیار ہیں جس کی وجہ سے پھر وہاں پر انویسٹمنٹ ہو سکے. جہاں تک سرکاری ٹرانسفر کا معاملہ ہے, ایڈ کا معاملہ ہے, وہ لمیٹڈ ہے. اس کے ایک تو بات یہ ہے کہ اتنی ایڈ کے لیے ریسورسز نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ایڈ کی وجہ سے جو ترقی ہوتی ہے وہ اتنی سسٹینیبل نہیں ہوتی جتنی کی ضروری ہے. اور خاص طور پہ افریقہ جیسے علاقے میں بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ بڑھے. اس کے لیے جو اصل اثرات ہو رہے ہیں, جو ان کے اوپر انفلوئنس کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی طرف سے بھی, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو بدلیں.
اچھا پالیسیز کو جی اسی کے بعد میں بات ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ صدر براک اوباما نے اس بات پر بھی زور دیا ہے, انسانی حقوق کی بات کی ہے, جنسی رویوں کی بات کی ہے, اور پھر ان کے احترام کا جو فقدان ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. افریقہ میں جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان شعبوں کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن پر بات توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, خاص طور پر یہ جو بنیادی مسائل ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اب پیش رفت کے لیے صورت کے لیے کچھ ماحول سازگار ہو رہا ہے, جہاں تک معاشی ترقی یا توانائی کے شعبے کی ترقی ہے, اس کے علاوہ جو انسانی بنیادوں پر مسائل ہیں؟
دیکھیے انسانی بنیادوں کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ گریجولی ٹھیک ہوتے ہیں, ایک دم ٹھیک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں ویسٹڈ انٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کی پریجوڈسز کو اور اس قسم کے ایٹیچیوڈس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, تو اس لیے جو چینجز آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ آتی ہیں. اب وہاں پر بھی چینجز شروع ہو گئی ہیں لیکن اتنی اسپیڈ میں نہیں ہے جتنی کی امید کی جاتی ہے. وہاں پر آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پر ڈیموکریسی یقیناً آئی تو ہے لیکن اس قابل ابھی نہیں ہوئی کہ وہ خاص اہم قسم کی جو پریجوڈیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے قابل ہوں, جس میں کہ ویمنز رائٹس آ جاتے ہیں, جس میں دوسرے اور ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے ان میں وقت لگے گا لیکن پریشر رکھنا ضروری ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر وہاں کی ترقی بڑھتی ہے, اکنامک ترقی بڑھتی ہے, تو پھر وہ کنڈیشنز آسان ہو جاتی ہیں جس کی بیسس پہ آپ اس قسم کی سوشل چینجز لا سکتے ہیں.
اچھا اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آج جان کیری جائیں گے, امور خارجہ کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے ایران کے جوہری معاہدے کے سلسلے میں. یہ جوہری سمجھوتا جیسا کہ ہم اپنے سننے والوں کو بہت دنوں سے بتاتے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث بھی کی ہے, ڈاکٹر صاحب ان بحث و مباحثے میں ہمارا ساتھ دیتے آئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا, اب کانگریس کے پاس غور و فکر کرنے کے لیے سات ہفتے کا وقت بچا ہے, 60 دن پہلے دیے گئے تھے. ایک بات جو بڑی دلچسپ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں نہ صرف ریپبلکنز, ان کو تحفظات اور ان کے اعتراضات اور خدشات موجود ہیں, کافی حد تک انہوں نے نکتہ چینی بھی کی ہے, جیسا کہ امور خارجہ کی کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس کہتے ہیں کہ اس معاہدے میں کئی کمزوریاں ہیں جن کا باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا ہے جو ڈیموکریٹک رکن ہے ایلیٹ اینگل, انہوں نے یہ کہا کہ اس بابت ان کے کئی سوالات اور شدید خدشات ہیں, اور ان کے بقول انتظامیہ کی طرف سے معلومات فراہم کرنا اس عمل کے لیے نہایت اہم بات ہے. تو ڈاکٹر زبیر آپ کے خیال میں عالمی سطح پر یہ سمجھوتا طے پایا ہے, اقوام متحدہ میں بھی اس کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے, اور خیال یہی ہے کہ تقریباً دسمبر یا اس سال کے آخر تک پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا, لیکن اس سمجھوتے کے بارے میں کانگریس کے خدشات اور تحفظات کو دور کرنے میں کتنا وقت اب لگے گا؟ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ وقت تو نہیں لے سکتے, کیونکہ صدر نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح اس کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ویٹو ہوگا. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, کیا ممکن ہوگا کہ کسی ایک جگہ پر, کسی ایک پیج پر تمام قانون ساز جو ہیں وہ اس سمجھوتے کے بارے میں سوچنے لگے؟
امریکہ میں ہر اہم معاملے پر اس قسم کے کانفلکٹس ہوتے ہیں اور ڈائیلاگ کے ساتھ ہی ان کو سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یاد رہے کہ یہ جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے یہ ایک انتہائی اہم اگریمنٹ ہے. اب امریکہ کے لیے مشکل یہ آ جاتی ہے کہ باقی تمام ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, جیسے آپ نے فرمایا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے بھی اس کو متفق طور پہ ایگری کر لیا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں جو ڈومیسٹک کانفلکٹس ہوتے ہیں, جو ڈومیسٹک ڈفرینسز ہوں گے امریکہ میں, ان کو کیسے سالو کیا جائے گا؟ یاد رہے کہ یقیناً یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس میں ڈفرینس اوپینین بھی ہوں گے, لیکن چونکہ یہ 60 دن ڈیبیٹ ہوگی تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جسے کہتے ہیں سنجیدہ قسم کے جو مائنڈز ہیں وہ پریویل کریں گے اور کسی حد تک کمپرومائز ہو جائیں گے. بات کرنے یہ آ جاتی ہے کہ جو جن باتوں پر کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے وہ کانفلکٹ ایسے ہیں کہ جو نیشنل بیسس پہ ریزالو نہیں کیے جا
سکتے.
تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی ٹینشن ہیں اس قسم کے اگر ڈس ایگریمنٹس ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے کیا کیا جائے, کیا انفارمیشن پرووائڈ کی جائے یا اس سے بھی کسی چیز کی زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں سوچ سکتا ہوں بہت سے سنجیدہ مائنڈس ہیں کانگریس میں, اور جیسے اب سیکرٹری کیری جائیں گے اور اس کے بعد اور دوسرے سیکرٹریز بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے, اور امید نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے 60 دنوں میں کچھ کمپرومائزز اور کچھ انڈرسٹینڈنگ ایسی پیدا ہو جائیں گی کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اپروو ہو جائے. یہ بھی ماننے میں تیار ہوں کہ اگر یہ اپروو نہیں ہوتا تو امید ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اس کو 2/3 مائنورٹی نہیں ہوگی یا 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ اوباما اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ یہ اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں, اس قسم کے جو اگریمنٹس کیے جاتے ہیں, ان کو کنسنسس بیسس پہ ایکسیپٹ ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا دوسرے ممالک اور ایران کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو صرف یہی نہیں کہ ہم ان 60 دنوں میں صرف کانگریس کے ڈیبیٹ سنیں گے, بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا اور یہ بھی سننا ہوگا کہ جو دوسرے ممالک ہیں, خاص طور پہ ایران, اور جو دوسرے P5+1 جو ہیں, جو کیا کہتے ہیں اور ان کے ڈیکلریشنز کیا ہیں, ان کی گورنمنٹس کیا کہتی ہیں. اگر ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو قسم کے بیانات آتے ہیں اور کوئی کانکریٹ اسٹیپس لیے جاتے ہیں تو پھر یہ آسان ہو جائے گا کہ کانگریس اس اگریمنٹ کو اپروو کر دے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے, اور یہاں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہا ہمارے پروگراموں کا بہت ممتاز نام ہے, ہمارے واشنگٹن سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر کا تعلق ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا بے حد شکریہ, آپ کی میرے آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بے حد شکریہ. تو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہمارے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ مشرق وسطیٰ کی ہم بات کریں گے, اور ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں اس وقت منصور جعفر, اور یہاں واشنگٹن سے ہمارا ساتھ دیں گے عارف انصار. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک, وقفہ, اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور آئیے پروگرام میں اب مشرق وسطیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں. کچھ بہت سارے امور ہیں, خاص طور پر ہم بات کریں گے ترکی سے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ماہرین میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, العربیہ سے تعلق ہے منصور جعفر صاحب کا, آج ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ حصہ لے رہے ہیں. منصور صاحب, آپ کا پروگرام میں بے حد شکریہ وقت دینے کا, اور پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ دوسرا بڑا ممتاز نام ہے, یہاں سے واشنگٹن کے پولی ٹیکٹ انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے, عارف انصار صاحب بہت سینئر ریسرچر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں. السلام علیکم عارف صاحب. السلام علیکم منصور صاحب.
وعلیکم السلام.
تو میں آغاز کرتی ہوں, ترکی نے اجلاس بلایا تھا نیٹو کا, اور نیٹو نے کہا کہ اس اجلاس کی درخواست ترکی کی طرف سے اس لیے کی گئی کہ حالیہ دنوں میں, جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارے سننے والے بھی جانتے ہیں, کہ وہاں پر ایک بڑا ہولناک حملہ ہوا, جس کے بعد ترکی کی طرف سے داعش کے خلاف اور اس کے علاوہ کردوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. اب بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ترکی کی حکومت نے سرحدی قصبے میں داعش کے حملے کے بعد داعش کے ٹھکانوں پر بمباری تو کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردستان ورکرز پارٹی کے دو فوجیوں, انہوں نے کیا کیا تھا کہ دو فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا, اس کی ہلاکت کے بعد کردوں کے خلاف بھی شمالی عراق میں کارروائی کی. کردوں کے خلاف اس کارروائی کو بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ غلط حکمت عملی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کردوں کو اس موقع پر نہ چھیڑا جاتا تو چونکہ وہ داعش کے خلاف ترکی کی جدوجہد میں شامل ہو کر اس کا ساتھ دے سکتے تھے. تو آپ سے منصور صاحب ہم آغاز کرتے ہیں اس کا, آپ کے خیال میں یہ جو دونوں محاذوں پر ترکی نے ایک ساتھ کام شروع کر دیا ہے, اس سے کتنا نقصان ترکی کو ہو سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں یہ حکمت عملی ٹھیک ہے, جیسا کہ باقی بڑے ملکوں کی طرف سے اس حکمت عملی کو مصلحت انگیز اور بہتر قرار دیا جا رہا ہے؟
السلام علیکم جی. میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کی طرف سے یہ جو اقدام کیا گیا ہے, اس کی جو اصل ڈائمینشن ہے وہ انٹرنل ہے. انٹرنلی جو ہے ابھی وہاں پہ حکومت سازی کا جو عمل جاری ہے, وہاں پہ طیب اردوان صاحب پہ بہت زیادہ پریشر تھا, جو ان کے ایک شہر میں کردستان ورکر پارٹی کے جو جنگجو ہیں ان کی طرف سے ایک حملہ کیا گیا, और तकरीबन 38 के करीब जाने जो हैं वह ज़ाया गई। तो उस दबाव की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था तुर्की पे और तुर्की की फौज पे कि वो कोई इस नौीयत का इकदाम ज़रूर उठाएं कि जिससे कम अज़ कम एक मैसेज जाए कि तुर्की की इंटरनल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पर हमला आवर कोई भी फोर्स, चाहे उसके साथ सन 2013 में तुर्की का अपना एक अमन माहिदा हुआ था,
जी
वही ताराज हो। और मैं समझता हूँ कि उस इंटरनल प्रेशर की बहाव में आके, दबाव में आके जो है ये काम किया गया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि दाएश के खिलाफ जो है वो कुर्द जंगजू बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और इसी इसी नौीयत की एक्टिविटी जो है वो शाम के अंदर जो इन्हीं का एक ग्रुप आप कह सकते हैं कुर्दों का वो जो एक्टिव है वहां पे भी वो दाएश को एक बहुत टफ टाइम दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो जाती है कि तुर्की ने तो ये डिसीजन अपने तौर पे कर लिया, लेकिन इस वक्त जो वर्ल्ड पावर जिनमें खासतौर पे अमेरिका शामिल है वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट में नजर आते हैं इस पूरे इशू के हवाले से। अमेरिका नहीं चाह रहा इस वक्त कि शाम के अंदर जो इलाका है वहां पे नो फ्लाई जोन जो है वो कायम किया जाए, जबकि तुर्की एक अरसे से ये मुतालबा करता चला आ रहा है कि वहां नो फ्लाई जोन। तो मैं समझता हूँ वो जो एक मुश्तरका एफर्ट होनी चाहिए इस नौीयत के जो इंतहा पसंद ग्रुप हैं उनको हेड ऑन लेने के लिए,
जी
उसकी तरफ
मंजूर साहब,
या
यहाँ
मैं
मैं थोड़ा सा बात आपकी काटूंगी, क्योंकि हमारे पास ये खबर है कि तुर्की की तरफ से ये बात बताई गई है कि ओबामा इंतजामिया के साथ ये बात तय पा गई है कि शाम के शिमाली हिस्से में मुश्तरका तौर पर एक छोटे इलाके में बफर जोन कायम कर दिया जाए, और अमरीकी अहदेदारों की तरफ से भी इस बयान की तायीद कर दी गई है। तो इस बफर जोन की आप बात कर रहे थे। जी
नहीं, मैं नो फ्लाई जोन की बात कर रहा हूँ, यानी बफर जोन पर तो
इस
ओबामा
इत्तफाक की राय है।
इस्लामिया का इत्तफाक राय है,
जी
और वो इसीलिए किया गया है कि तुर्की के पास इस वक्त तकरीबन 1.8 मिलियन जो महाजर हैं उनका इन्फ्लक्स मौजूद है, जो तुर्की की इकोनॉमी और ना सिर्फ उनकी जो एक माशरत उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा तुर्की चाह रहा है कि जल्द अज जल्द जो है इन लोगों को शाम के इलाके में वापस किया जाए, और यकीनन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक वहां पे एक सिक्योर बफर जोन मौजूद ना हो, और यकीनन उसको उसी सूरत में कायम किया जा सकता है कि जब शाम की जो फजाइया है वो वहां पे हमले ना कर सके, और वो उसी सूरत मुमकिन है कि जब उस इलाके को नो फ्लाई
नो
जोन
फ्लाई
करार दिया
जोन।
जाए।
जी अच्छा मंसूर साहब, हमारे साथ ठहरिएगा, हम बात करें आरिफ अंसार साहब से। आरिफ साहब, आप ने देखा कि अभी गुज़श्ता दिनों में तुर्की का इससे पहले थोड़ा सा मौक़िफ तब्दील था, और बहुत ज़्यादा खुलम खुला उसने दाएश के ख़िलाफ़ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की थी, और अमेरिका की क़यादत में जो मगरबी मुल्कों का इत्तेहाद है उसमें भी शामिल होने वो नहीं शामिल था, हालांकि नेटो का एक हलीफ था। लेकिन अब ना सिर्फ दाएश के ख़िलाफ़ कार्रवाई में उसने शिरकत की है, बल्कि कुर्दों के ख़िलाफ़ जो इराक़ में कुर्दस्तान वर्कर्स पार्टी है उस पर भी हमले करने शुरू किए हैं। तो इस जो साथ शामिल हुआ है अमरीकी इत्तेहाद के, तो क्या आप समझते हैं कि इससे अमरीकी इत्तेहाद की जो कोशिशें हैं उनको मजीद तकवीत मिलेगी उन सारे इलाकों में?
जी वो तो मिलेगी, फिलहाल जो एक अलायंस है और उसको तकवीत मिलेगी, और जिस तरह हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की है कि एक्सट्रीमिज्म तो एक वाइड स्प्रेड फिनोमिनन है अब, और उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक मल्टीलेटरल रिस्पांस की जरूरत है जो कि अमल पेरा भी है। लेकिन उसमें जिसने आपने कहा कि तुर्की का रोल जरा सस्पिशियस किस्म का था, मतलब वो पूरे शामिल भी नहीं थे,
जी
मदद भी करते थे लेकिन और नहीं भी करते थे। लेकिन इसमें जो पॉइंट आउट मैं करना चाह रहा हूँ कि हम एक पैटर्न देख रहे हैं जो कि हम जिसको कह रहे हैं कि ये स्टेज 3 ऑफ द वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट है जो कि अब अनफोल्ड हो रही है, और इस बारे में भी हमने पहले बात की है। और अगर हम वो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुछ चीजें शायद ज्यादा क्लियरली नजर आए कि जो पहले इलाके जो थे जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म थी वहां से अब उभर के दूसरे जो पेरिफेरी के इलाके हैं वहां तक बात फैल रही है, जिसमें हम कहते हैं कि इराक में थी तो अब वो फैलती फैलती सीरिया में थी, तो वो अपने इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें भी लपेट में ला रही है, और इस वजह से तुर्की के खतरात भी बढ़ते जा रहे थे, उनकी थ्रेट परसेप्शन जो थी वो एस्केलेट होती जा रही थी। जिस तरह हमने बात की अभी कि वहां पे कुछ अटैक्स भी हुए जिसमें हलाकतें हुई। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स का फिनोमिनन जो है वो एक्सप्लोड हुआ है, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स हम कहते हैं कि 3 किस्म के अब नजर आ रहे हैं। एक तो ये हैं जो
आईएस और अलकायदा रिप्रेजेंट करते हैं जो बाहर किसी की भी इन्फ्लुएंस में नहीं है। दूसरे लेवल पे उस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि प्रॉक्सीज हैं, शायद किसी न किसी स्टेट की बात होते हैं, जैसा आप कह सकते हैं कि हिजबुल्ला ईरान के इन्फ्लुएंस में है। अच्छा, और तीसरे लेवल पे नेशनलिस्ट फोर्सेज हैं जो कि कुर्द टाइप रिप्रेजेंट करती हैं मिडिल ईस्ट में, जो कि एक तरफ तो बड़ी करामत साबित हो रही हैं आईएस और अलकायदा के खिलाफ जंग में, लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने अजायम हैं जो मुल्की ममालिक रीजन के ममालिक के लिए बड़े खतरनाक हैं, जैसा तुर्की के लिए जो कर्ड्स हैं, पीकेके, जो भी उनकी वेरियस एफिलिएशन हैं, सीरिया वाले हैं या वाईपीजी हैं या इराक वाले हैं। तो तुर्की की तश्वीश बढ़ती जा रही है और इसलिए उनको नजर आ गया था कि कोई ना कोई इकदाम उन्हें करने पड़ेंगे, वरना यह है कि जो नेशनलिस्ट करेक्टर वाले नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो उनके लिए जब उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो उनकी जो कौमी सालमियत है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती। तो ये जो फिनोमिनन है ये अब एक नया पैटर्न बीच में उभर रहा है कि हम देखें मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, सऊदी अरब का भी हमने देखा, तुर्की में भी देखा और जगहों पे भी देख रहे हैं कि ममालिक जो हैं वो ठीक है वेस्ट के साथ मगरब के साथ कॉपरेट कर रहे हैं वाइडर वॉर ऑन टेरर में और उन ग्रुप्स के खिलाफ जिनके ग्लोबल एम्बिशंस हैं, लेकिन साथ ही साथ वो उन फैक्शंस या उन ग्रुप्स या एक्सट्रीमिस्ट या नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी जा रहे हैं अब, जिससे उनको डायरेक्टली खतरा है। जिस तरह हमने देखा कि सऊदी अरब की केस में हूतीज का है, तुर्की की केस में कर्ड्स का है।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा आरिफ अंसार साहब। हम बात करते हैं शाम के बारे में कुछ। शाम के सदर बशार अल असद ने शामी आवाम से एक बड़ा ही गैर मामूली सा खिताब किया है और उसमें तस्लीम किया है कि सरकारी अफवाज को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना है, जिसके लिए दो तीन जाहिर है कि वो बताते हैं कि कुछ वहाँ से फौज को छोड़ कर लोग चले गए हैं, कुछ जानी नुकसान हुआ है और उसके अलावा यह है कि नई भर्तियाँ भी नहीं हो रही, इन सारी वजहों से अफरादी कुव्वत में काफ़ी कमी हो गई है। तो सदर ने कहा है कि इसको शाम की फौज जो है उसको नहीं दे सकती और वो जानबूझकर जो पसपाई की हिकमत अमली है वो इख्तियार कर रही है। इस हिकमत अमले के बारे में मंसूर जाफर साहब आपसे मेरा सवाल है कि आप इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? क्या आप देखते हैं कि शाम के सदर जो हैं वो कुछ चंद इलाकों पर अपनी अब कुव्वत को मुर्तकिस करना चाहते हैं और बाकी इलाकों के लिए उनको इतनी परवाह नहीं जहाँ पर पहले ही दाइश और दूसरे जंगजू ग्रुप जो हैं या तो नबर्दाजमा है या उनके कब्जे हैं?
यकीनन जी, इस वक्त उनकी पूरी कोशिश यही है कि कम से कम वो अपने उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को मजबूत कर सकें कि जो इस वक्त तक दाइश या जो दीगर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी दस्तबुर से महफूज रहे हैं। इसी ज़मन में उन्होंने ये बर्मला एतराफ, जिसे वो अपने तौर पे राय आमा को या आवाम को धोखा देने के लिए एक हिकमत अमली का नाम दे रहे हैं कि ये एक रिट्रीट हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार की जा रही है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से कुछ ऐसे इकदाम देखने को मिले हैं जो उनकी असल कमजोरी की तरफ निशानदेही करते हैं। फौज में कमी यकीनन एक ऐसा चैलेंज है कि जिसको बशार अल-असद इस गिवन टाइम में मुकम्मल नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने इससे पहले जो भगौड़े फौजी हैं उनके लिए आम माफी का ऐलान भी किया कि वो अपनी बैरकस में वापस आए, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनके लिए मराहत का ऐलान किया। और अभी हाल ही में अपनी गिरती हुई साख को सहारा देने के लिए जो उनके एडवाइजर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बड़ी ही मुनफरद कैंपेन लॉन्च की कि जिसके जरिए कोई 24 मिलियन केसेस उनके लिए जमा किए जा रहे थे, जो कि एक लिहाज से अवामी पसंदीदगी का इजहार होना था कि इस वक्त भी बशार अल-असद जो है वो हर दिल अजीज रहनुमा है शाम के। कतः नज़र इन हकायक के कितने लोग वहाँ पे इस इंटरनेट की फैसिलिटी से बहरामंद हैं, कितने लोग वहाँ पे अमलन मौजूद हैं और इससे कितनी बड़ी तादाद जो है वो उर्दन या तुर्की या दीगर इलाकों में जो है वो हिजरत कर चुकी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं बेसिकली वो निशानदेहियाँ हैं कि जिससे बशार अल-असद की जो इस वक्त डूबती हुई नाव है उसकी तरफ एक वाज़े इशारा है। और ख़ास तौर पे खित्ते के ममालिक जिसमें तुर्की और उसमें एक रिसेंट यानी अलायंस जो देखने में आ रहा है सऊदी अरब की तरफ से, आज भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कतर इस बात के सऊदी किंग जो हैं वो फ्रांस में अपने हॉलीडे सेशन पर थे, उन्होंने इस तुर्की में होने वाले वाक़े पर तुर्क वज़ीर आज़म जो तुर्क सदर हैं उनको तैयब एर्दोगान को फ़ोन कॉल की और उनके साथ इजहार जगजहती किया और उनकी वो एफर्ट के जो वो दाइश जैसे इंतहा पसंद ग्रुपों को कुचलने के लिए कर रहे हैं उसके लिए सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत और नुसरत का उन्हें यकीन दिलाया। मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की पेशरफ है कि जिसके बाद यकीनन शाम के अंदर जो है वो जो बशार अल-असद का मिलिट्री माइट यानी डायमिनिशिंग मिलिट्री माइट जो है वो अपनी मौत मरता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से ऐसे
जी बात कीजिए,
और इसी वजह से हमें ऐसे इकदाम देखने को मिल रहे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि अपनी नौयत के एतबार से भी बौधे हैं और अपने नतायज के एतबार से भी यकीनन ला हासिल सही है।
अच्छा, हमारे साथ ठहरिएगा मंसूर साहब, आप भी आरिफ साहब ये बताइएगा कि इराक और शाम में दाश की सरगर्मियों को देखते हुए और फिर उसके अलावा यूरोप के मुतअद्दिद मुल्कों से नौजवानों का दाश की तरफ मिलान देखते हुए, ये फरमाइएगा कि इससे अमरीका के मशरक़ वुस्ता के अंदर मफादात और ख़ुद अपने मुल्क के अंदर, जैसा कि हम कुछ दिनों से ख़बरों में सुन रहे हैं जिसको वो कहते हैं कि जो बड़े एक आसान ईजी टारगेट्स हैं उनकी तरफ ये जो दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी का रुझान है उसकी तरफ जा रहा है, वो हदफ बन सकते हैं जिनको आप जिसमें ज़ाहिर है कि वो मिल बैठने की जगह हैं, मसाजिद हैं, गिरजाघर हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं जहाँ पर लोग ख़रीदो फरोख्त के मराकज़ के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ये सारे का सारा जो दाइश का ख़तरा है ये ख़ुद मशर के वुस्ता के अंदर अमेरिका के मुफादात के लिए और खुद मुल्क के अंदर अमेरिका के अपने अंदर किस हद तक बड़े खतरे का बायस है?
जी, इसका दहशत आपने दो लेवल पे है कि एक तो मगरब के और अमेरिका के जो मिडल ईस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट हैं और दूसरे जो होमलैंड सिक्योरिटी थ्रेट हैं अमेरिका के अंदर जिसमें उनको जहाँ पे काफी तशवीश है, और कुछ रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें ये ISIS के ताने बाने या कम अज खतरा जो है वो उभरा है और यहाँ पे इस किस्म के इकदाम भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें लिंकेज यही है कि मिडल ईस्ट में अगर क्योस बढ़ता जाता है और ये जो फिनोमिनन्स हैं ये फैलते जाते हैं तो ऑब्वियसली यूरोप को पहले लेवल पे खतरा है क्योंकि वो करीब हैं मशरकी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका के साथ जिस लीबिया में जो हालात हैं उसकी वजह से भी और नॉर्दर्न अफ्रीका में जो वैसे एक्सट्रीमिज्म फैल रही है, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो हम देख रहे हैं कि क्योस और ये जो बढ़ता हुआ रुझान है तो उसकी वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस भी बन रहा है जो कि यूरोप के लिए खतरा बन रहा है, खतरे से ज्यादा उनको डील करना पड़ा इस इशू के साथ, और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी लेवल पे है। तो ये दोनों ताने बाने तो हैं, उसके अलावा एक बड़े लेवल पे स्ट्रेटेजिक लेवल पे अमरीका और मगरब के लिए क्या ये अगर ये खिताब बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि जहाँ से मतलब सी लेंस गुजरती हैं जिस तरह हमने देखा कि इजिप्ट है, स्वेज कैनाल है, और दूसरे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वेज हैं जो कि दुनिया की बड़ी मकदार की तजारत जो है वो तो समंदरी रास्तों से ही होती है, और अगर इन रास्तों को खतरा पहुँचता है तो वो भी मगरब और अमरीका के लिए भी खतरा बनेगा, और दूसरे ममालिक जो दुनिया के जो इन्हिसार करते हैं मतलब जो कि फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दूसरे पैसिफिक की तरफ भी जाते हैं चीज़ें, तेल भी और दूसरी तजारत का सामान भी, तो ये सी लेंस को अगर खतरा पड़ता है तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो वो भी बात बनती है। दूसरा एक और इसका एंगल ये बनता है कि क्या सिर्फ अमेरिका और मगरिब के लिए ये थ्रेट्स हैं कि यूरोप और रशिया जो कि दूसरी आलमी ताकतें हैं उनके लिए जो खतरात हैं वो क्या सेम हैं जो अमेरिका और यूरोप को हैं कि फर्क हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो उभरते हैं कि एक तो छोटे लेवल पे हैं कि अच्छा उस रीजन के लिए अपने क्या खतरात बनते हैं और उनसे अमेरिका और मगरब के लिए क्या खतरात बनते हैं, और फिर यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो यहाँ बस रही हैं जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं उनके लिए अपनी एक टेंशन और एक चैलेंज उभर रहा है कि एक तरफ, और हमने देखा कि कैमरॉन साहब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली इस बारे में बयान दिए हैं कि वो कम्युनिटीज कहना चाह रही हैं कि हमारा तो इससे ताल्लुक नहीं है, और दूसरी तरफ उनको एक रोल भी प्ले करना पड़ा है कि अपनी यूथ को किसी तरीके से वो एजुकेट करें और इस तरफ माइल होने से रोकें कि वो उस मिडल ईस्ट में लड़ाई की तरफ या सीरिया में या आईएसआईएस के साथ जाके शामिल होने की कोशिश करें। तो वो एक डिसओरिएंटेशन जो पैदा हो रही है कि मुस्लिम कम्युनिटीज यूरोप में, अमेरिका में, अमेरिका और यूरोप में फर्क है लेकिन अच्छा वो किस हद तक इंटीग्रेटेड है यहाँ की लार्जर पॉलिटिक्स में, वो इशू भी उभर के आ रहा है। तो ये काफी वसी टॉपिक है, डीप टॉपिक है, लेकिन ये कंसर्न है अपनी जगह।
اچھا ہمارے ساتھ ٹھہریے گا عارف صاحب. منصور جعفر صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے, یمن کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اقوام متحدہ کے فلاحی عہدیداروں کا کہنا یہ ہے کہ عدن سے اب لڑائی جو ہے وہ ہٹ کر تھوڑا ہٹ گئی ہے, اور امید یہ پیدا ہو چکی ہے کہ عدن میں وہ کسی طرح فلاحی سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں گے اور لڑائی کی اس طرح شدت نہیں رہے گی. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے تحت حوتی باغیوں اور جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جانے والی صدر عبدالرب منصور ہادی کی حکومت ہے جو جلا وطن ہے, اس میں کسی بھی نوعیت کی مصالحت یا شراکت اقتدار کے لیے کسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش یا امکان نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ گزشتہ دنوں میں ہونے والی بات چیت کا تو کوئی اثر نہیں نکلا, آنے والے دنوں میں اس کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کچھ مثبت اشارے دیکھنے کو ملے ہیں, خاص طور پہ بھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جنوبی عدن میں ہوئی ہیں, وہاں پہ بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پہ جو حوثی باغی ہیں ان کی جو عسکری قوت ہے اسے کچل دیا گیا ہے, اور اسی کے بعد وہاں پہ جو جلا وطن حکومت ہے منصور ہادی کی اس کے کچھ وزراء وہ واپس آئے ہیں, اور ابھی آج کی اطلاعات ہے کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کے جو مذاکرات کار ہیں وہ بھی اپنے ایک وفد کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں. تو یہ ایسے مثبت اشارے ہیں کہ جس سے یقیناً اس بات کا تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عدن کی صورتحال وہ کم از کم سرکاری فوج یا جو اتحادی حمایت یافتہ فیکشنز ہیں چاہے وہ مزاحمت کار ہیں ان کے قبضے میں ہے, کنٹرول میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمیں اشارے دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ خود سعودی عرب کی طرف سے جس کی قیادت میں ایک فضائی حملوں کا سلسلہ جو ہے پچھلے 3-4 ماہ سے جاری تھا یمن کے مختلف علاقوں میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر, ان کی طرف سے ایک انسانی بنیادوں پر جو اقدام اٹھایا گیا یونیلیٹرل سیز فائر کا, میں سمجھتا ہوں وہ بھی انہیں جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں انہیں سیمنٹ کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہونا تھا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حوثی باغی اس وقت اس انسانی بنیادوں پہ کی گئی جو جنگ بندی ہے اس کا پاس نہیں کر رہے, اور اسے اپنی ری گروپنگ یا آرگنائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جو سعودی سرحد کے قریب ہیں تاکہ وہاں سے سعودی اہداف کو جو ہے بآسانی نشانہ بنایا جا سکے. اور یقیناً اس فائر بندی کے اعلان کے حوالے سے یہی عزم سامنے ہمیں آیا تھا کہ اگر یہ لوگ جنگ بندی کا پاس نہیں کریں گے تو اتحادی افواج جو ہیں وہ اسٹرائک بیک کرنے کا حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنا زیادہ وہاں پہ زمینی کنٹرول حاصل کیا جا سکے اور وہاں پہ ایک ایسا آپ کہہ لیجیے پیسفل زون کریٹ کیا جائے جنوبی عدن کے اندر, کہ جہاں پہ کم از کم جو جلا وطن حکومت ہے اس کی میکسیمم نمائندگی, اگر وہاں صدر اور وزیر اعظم واپس نہیں آ سکتے تو کم از کم ان کی کابینہ جو ہے وہ میکسیمم تعداد میں وہاں موجود ہو, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیگوسیشن کے لیے ایک ریپرزینٹیٹیو کریکٹر رکھتے ہیں, ان کی وہاں پہ آن گراؤنڈ عدم موجودگی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مسائل کو مزید الجھا رہی ہے, کیونکہ ان کا وہاں سے جلا وطن ہو جانا یا علاقہ چھوڑ جانا جو ہے وہ حوثی باغیوں کے لیے بہت زیادہ حوصلے کا باعث بنا ہے, اور اب جیسے جیسے ایک سیکیور یا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں یہ لوگ واپس آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذاکرات کا میز سجانے کا جو ہے وہ موقع ہاتھ آیا ہے, اور یقیناً انسانی بنیادوں پہ ہونے والی جو جنگ بندی ہے یہ اس میں ایک بہت بڑا معاون ثابت ہوگی. اور اسی طریقے سے جو تباہ حال یمن کے علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت انتہائی بڑے پیمانے پہ جو ایک ریسکیو کا یا امدادی آپ کے لیے جو آپریشن جو ریکوائرڈ ہے اسے بھی شروع کیا جانا مقصود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر جو وہاں پہ انتظامیہ موجود ہے چاہے وہ جو اتحادی افواج کے حامی لوگ ہیں یا مخالفین ہیں انہیں کم از کم اس نزاکت کا احساس ضرور کرنا چاہیے اگر وہ اس مسئلے کو لانگ ٹرم بیسس پہ
حل کرنا چاہتے ہیں. شکریہ منصور صاحب. آخری ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ 2 سوال کم سے کم کریں. عارف صاحب آپ سے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد منصور صاحب سے ایک کوئک کامنٹ لیں گے. لیبیا میں ایک عدالت نے ملک کے سابق حکمران معمر قذافی کے صاحبزادے سیف الاسلام اور 8 دیگر افراد کو سزائے موت سنا دی ہے. تو عارف صاحب جو لیبیا پہلے ہی انتہائی سیاسی خلفشار کا شکار ہے تو سزائے موت کے اس طرح کے فیصلے سے جہاں پہ اتنے ظاہر ہے کہ یہ پرانے حکمران کی بھی بات ہے اور پرانی ایک حکومت کے ساتھ تعلق کی بھی بات ہے، اور اس سے کیا نتائج اور اثرات ہوں گے؟ کیا یہ سیاسی فیصلہ ہے یا پھر اس کی مضبوط وجوہات ہیں؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں، اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے؟ عارف انصار صاحب، میرا خیال ہے عارف انصار صاحب کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا، کیا ہوا، ہم سے بات نہیں کر رہے؟ منصور جعفر صاحب، آپ نے میرا سوال سنا تو آپ کائنڈلی اس کا جواب دیں گے کہ لیبیا میں معمر قذافی کے بیٹے اور ان کے ساتھ 8 افراد کو سزائے موت دینے کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں، جہاں پہ پہلے ہی کافی سیاسی خلفشار ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جسے مبینہ طور پہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ حکومت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ اس کی طرف سے اپنی ایک رٹ جو ہے اس کا اظہار کرنے کی کوشش ہے، اور یہ جوڈیشل سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ عملی طور پہ اس کا نفاذ جو ہے مجھے اس لحاظ سے مشکل نظر آتا ہے کہ اس وقت سیف الاسلام جو ہیں وہ خود مطلوب افراد کی ان فہرست میں شامل ہیں کہ جو کہ آئی سی سی کو مطلوب ہیں، اور اسی طریقے سے وہ یعنی جو اس وقت ٹریپولی میں حکومت ہے ان کے فزیکل کنٹرول میں نہیں ہے، وہ ایک زنتان کا علاقہ وہاں سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں پہ ایک ملیشیا
کے قبضے میں جی،
تو اس لیے ایسی سزاؤں کو شاید عملی جامہ پہنانے میں بھی بہت مشکل ہو، لیکن بہرحال ایک وہاں پہ قانونی یا ایک سیاسی بحث اپنے طور پہ چھڑ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں اس کا بہتر فیصلہ ہو سکے گا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ یہ سزائیں سنائی گئی ہیں اور جتنے اعلیٰ سابقہ عہدیداروں کو سنائی گئی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم جو اس وقت بہت ہی کمزور حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ اپنے اس جوڈیشل فیصلے کو انورٹڈ کوماز میں کہہ رہا ہوں شاید اپنی جامہ پہنا سکے۔
اچھا منصور صاحب، ایک سیکنڈ رکیے گا میرے ساتھ اور میں دیکھ لوں، اگر عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہوں ہم اپنے پروڈیوسر سے پوچھتے ہیں، عارف انصار صاحب کا لائن ڈراپ ہو گئی، نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو منصور صاحب آپ یہ اس میرے آخری سوال کا جواب دیجیے گا پلیز، پھر میں ہمارے سیگمنٹ کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، ہم اس کے بعد افغانستان اور پاکستان کی سیگمنٹس پر بات کریں گے۔ افریقہ میں الشباب اور بوکو حرام کی کارروائیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، ان انتہا پسند گروپوں سے نمٹنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افریقہ میں ایک جامع حکمت عملی موجود ہے اور اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے بھی عالمی برادری کو زیادہ تر طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ کوئک کامنٹ اگلے دو منٹ میں۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افریقی یونین کی صورت میں جو ایک فوجی کارروائیاں ان باغی گروپوں کے خلاف کم از کم صومالیہ کی حد تک ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اسی طریقے سے جو بوکو حرام ہے یقیناً وہ بھی نائجیریا جیسے غریب ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس سے بڑا خطرہ میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت الشباب ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ایتھوپیا اور کینیا کے دورے صدر اوباما کے دورے کے موقع پہ بھی اپنی ایک نام نہاد رٹ جو ہے یا جو کنٹرول ہے اس کا اظہار وہاں پہ ایک جو مشہور ہوٹل ہے جزیرہ اس نے خود کش دھماکوں کی صورت میں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی تک جو ہے رٹ کم از کم دیہی علاقوں میں موجود ہے جس کو ابھی تک اسٹرائک نہیں کیا گیا، اور یقیناً ایتھوپیا جو ہے وہ افریقی یونین کی جو افواج ہے اس کے وہاں سے رول بیک ہونے یا ان کے واپسی کے بعد لیکن ایک وہاں پہ جو جنگی کیفیت پیدا ہوئی ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اثر نو ایک صف بندی کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف اور صرف یہ معاملہ افریقی یونین تک نہ چھوڑا جائے، ان کی افواج تک نہ چھوڑا جائے، اس میں یقیناً جو ایڈوانس کنٹریز ہیں یا جو کم از کم اس ہارن اور افریقہ کو دہشت گردی کے چنگل سے بچانے میں دلچسپی رکھنے والی عالمی طاقتیں ہیں، ان تمام کو اپنی ایفرٹس کو جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر کے اس مسئلے کا جو ہے ان بوکو حرام جیسے اور اسی طریقے سے جو القاعدہ یا الشباب جیسے انتہا پسند گروپ جو ہیں جو نہ صرف وہاں پہ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں بلکہ لوگوں کے عقائد اور ان کے دین ایمان کو جو ہے وہ بھی خطرات سے دوچار کیے ہوئے ہیں، ان کی بیک کرنے کے لیے اس نوعیت کا میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل لائنز اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔
بہت بہت شکریہ، العربیہ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ تعلق ہے منصور جعفر، آج ہمارے پروگرام میں پہلی مرتبہ انہوں نے حصہ لیا، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ منصور صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، عارف انصار صاحب سے ہمارا رابطہ کسی وجہ سے منقطع ہو گیا اور آخری سوال جو ہم ان سے کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، لیکن اب ہماری اگلی سیگمنٹس کا بھی آغاز ہونے والا ہے، اس وجہ سے ہم ایک چھوٹی سی جیسے کہ ہم وقفہ لیتے ہیں بیچ میں اور اس کے بعد اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے گلوبل اسٹڈیز کی کے ساتھ ان کا تعلق ہے شعبے سے اور ڈیفنس یونیورسٹی سے، اسلام آباد سے بینش سلطان، اور ایک اور ممتاز نام ہے محسن خان کا، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ان دونوں ماہرین اور تجزیہ کاروں سے اپنے پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ، اور اب یہ پروگرام کا بالکل اختتامی حصہ ہے اور اب ہم بات کریں گے افغانستان اور افغانستان میں جو حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے، اس کی رول کی ستائش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہمیں بات کی تھی کہ امریکہ نے اس رول کو سراہا ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے صدر بھی اس رول کی تعریف کرتے ہیں، اور آج پاکستان میں افغانستان کے سفیر جانان موسیٰ زئی نے بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے اس جاری عمل میں پاکستان کے رول کو سراہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے محسن رضا خان اور بینش سلطان۔ السلام علیکم جی۔ جی محسن صاحب، پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم بینش سے سوال کرتے ہیں پہلے۔ بینش، آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی جی بالکل۔
تو بینش، یہ پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو امن کا عمل ہے اس میں، یہ گزشتہ دنوں یہ مری میں بھی ہوا تھا مذاکرات کا یہ دور، اور اب ابھی اس مہینے کے آخر میں پھر پاکستان ہی میں اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، پاکستان ظاہر ہے کہ اس کی میزبانی کے فرائض کرتا ہے، تو آپ یہ بتائیے گا کہ ان مذاکرات کے بارے میں کئی طرح کی کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ طالبان جو ہیں سیز فائر پر بھی آمادہ ہو جائیں، فائر بندی کے لیے آمادہ ہو سکیں، اپنی کاروائیوں کو روکنے پر رضامند ہو جائیں۔ کس طرح سے آپ ان سارے مذاکراتی عمل کو دیکھتی ہیں، اور کیا آپ کے پاس کیا امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
ویسے سب سے پہلے تو جب ان مذاکرات کی بات آتی ہے تو پہلے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ لگا لینا چاہیے اس وقت اس پوائنٹ آف ہسٹری پہ کہ کتنی سیریسنس ہے تمام اسٹیک ہولڈرس کے بیچ میں، کتنی ان کی وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر ایک کوشچنز رائز ہو رہے ہیں ان کے دماغ میں کہ مذاکرات جو ہیں جو پہلے ہوتے تھے ان سے ریلیٹڈ مذاکرات جو ہیں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ایک سولوشن تھا ایک گریٹر اسٹیبلٹی یا پیس کی طرف لے کے آنے کے لیے اس افغانستان کو، نہ صرف بلکہ اس ریجن کو۔ تو پہلے تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ مذاکرات کی طرف جو عمل ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے آئی تھنک پازیٹیوٹی ہی کی طرف ہر کسی کا اندازہ جاتا ہے، اور اس کو اگر آپ اس کو دوسرے پرسپیکٹو سے لیں تو پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ جی ایک افغان لیڈ اور افغان اون، یعنی کہ افغانستان اپنے مسائل کو اگر حل کرنا چاہتا ہے یا افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ افغانستان کے اندر سے ہی اس کا ایک حل اور ایک سلوشن نکلنا چاہیے، اور پاکستان جو ہے ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا افغان پیس کے اندر، تو پاکستان ایک ایسا رول پلے کرنا چاہتا تھا جی جس کے اندر یہ نہ لگے کہ پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹاکس ہیں یہ اس چیز کا بھی بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان صرف ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ اور ایک اس کو امپورٹنس دینے کے نظریے سے جی نظر آ رہا ہے اس وقت میدان میں، اور ہم چاہتے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جی افغان لیڈ اور افغانستان کے اسٹیک ہولڈرز بات کریں۔
اچھا،
اس کی بات ہوئی بہت ایسی۔ اور ویسے بس ایک اور چیز جس کے اوپر میں اپنے سننے والوں کا لے کے آنا چاہوں گی،
توجہ دلانا چاہیں گی، جی بالکل
جی بالکل، کہ جی ये जो टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, इसके ऊपर बहुत ही स्पेकुलेशंस भी रह चुकी हैं कि जी इसके अंदर शायद डिवाइडेड हैं तालिबान जो हैं, कुछ जो उनके स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो
ये मेरा सवाल भी है बिनेश, ये आप ही से मैं करूँगी, जरा इस एक इसी एक मसले के ऊपर पहले बात ले लें। मोहसिन रजा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हम उनका मौकिफ ले लें और फिर इसी मौजू पर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि मेरे पास ये सवाल भी मौजूद है, तो ज़रा सा हमारे साथ ठहरिएगा। तो मोहसिन रजा खान साहब से मैं ये मेरा सवाल है कि एक तरफ तो ये मुज़ाकराती अमल जारी है अब, और दूसरी तरफ इस मरतबा भी तालिबान ने ख़ास तौर पर जिसको स्प्रिंग ऑफेंसिव का नाम दिया जाता है, उसके बाद से जब से कार्रवाइयों का आगाज़ किया और जब से अब तशद्दुद के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को अपना निशाना बनाया है, तो एक तरफ तो इस सूरत हाल को क्या आप हम इस तरह से देखें कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वो लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपना दबाव बढ़ाते हुए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कामयाबी हासिल कर सकें और कामयाब तौर पर अपनी शरायत के ऊपर कोई समझौता या कोई फायरबंदी जिसके बारे में बात की जा रही है या कोई भी जो समझौता उनके अंदर या इत्तेफाक राय हो तो उसके लिए अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं, या इसको किस तरह से हम देखेंगे?
जी देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान एक तवील अरसे से और 9/11 के बाद जब से अमेरिका ने कार्रवाई की थी और उनकी और इत्तेहादी फौजों की लड़ाई जारी है अफगानिस्तान में, और उसमें किसी भी मौके पे कोई ऐसा सीज फायर नहीं हुआ, और अभी भी जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें ये बड़ी कामयाबी हुई है कि तालिबान जो है मुज़ाकरात की मेज पर आए हैं और उन्होंने एक ऐसे मुज़ाकराती अमल को कबूल किया है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान बल्कि जो है सुपर पावर्स के नुमाइंदे भी उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे, और तालिबान ने इस सारे प्रोसेस को एक्सेप्ट किया और इसके नेक्स्ट फेज का भी तय कर लिया गया है कि वो पाकिस्तान में होगा। तो इस हवाले से हमें देखना चाहिए कि एक बातचीत जो शुरू हुई है उसका नतीजे में फौरी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई सीज फायर हो गया है और दोनों जानिब से
नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था मोहसिन साहब, वो ये था कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम इम्कानात की ही हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि एकदम क्या हो जाएगा। जाहिर है कि वो बहुत एक तवील लंबे सफ़र से बाद में तय आए हैं, लेकिन ये जो वाक़यात तशद्दुद के वाक़यात एक तसलसल के साथ हो रहे हैं उनका मेरा पूछना ये था कि क्या मुज़ाकराती अमल के लिए शामिल होने के लिए क्या ये दबाव को अपने दबाव को बढ़ाने की हिकमत अमली के तौर पर तालिबान इस तरह की कार्रवाइयों को बढ़ा रहे हैं? असल में सवाल ये था इस तरह से।
देखें, एक तो सूरत हाल ये है कि अब तालिबान एक वाहिद फोर्स नहीं रहे अफगानिस्तान में, वहाँ दाइश की भी मौजूदगी जो है वो हमें नजर आ रही है और उनके और तालिबान के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई का सिलसिला हमने देखा है, और हम देख रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऐसे भी खड़े हुए हैं जो कि इस मुज़ाकरात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो तालिबान के नुमाइंदे हैं और जिन्होंने मरी के अंदर मुज़ाकरात में शिरकत की थी, ना सिर्फ उन्होंने इसको इंडोर्स किया है बल्कि नेक्स्ट फेज के लिए भी वो तैयार हैं। अच्छा। जो अफगानिस्तान में जो जंग का सिलसिला है वो यकीनी तौर पर उसके खात्मे के लिए इस मुज़ाकराती अमल में या इससे साइड लाइन के ऊपर कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला जारी है, और चूँकि इसमें चीन और अमरीका भी शामिल हैं तो लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि कोई ऐसा हल निकाला जाए जिसके नतीजे में अफगानिस्तान में अमन कायम हो।
अच्छा जी, मेरे साथ ही रहिएगा मोहसिन साहब। एक सवाल जिसके बारे में पहले भी बीनेश बात करना चाह रही थी और उसी को हम कर रहे थे, मेरा ये सवाल ही था कि ये तालिबान जो मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं, बीनेश क्या आप समझती हैं कि ये वाकईतन उन कलीदी ग्रुपों में से हैं, या जैसा कि आपने कहा और मेरा सवाल भी यही था कि तालिबान के काफ़ी धड़े हैं और अभी मोहसिन साहब भी बता रहे थे कि और भी वहाँ पर जैसे दाइश की मौजूदगी है या कुछ और इंतहा पसंद ग्रुपों का भी वहाँ पर है, तो क्या ये जो बातचीत तालिबान के दरमियान हो रही है, क्या अगर किसी भी तरह का कोई इत्तेफाक राय होता है, जाहिर है कि अभी सब इफ और देन के मफरूजे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो क्या वो उन सब धड़ों को जो कि इनके इनसे अलग हैं उनको भी काबिल कबूल होगा, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں؟
بہت یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ افغانستان کی اس وقت سچویشن کو دیکھیں اور یہ جو ٹاکس ہیں ہمیشہ سے اسی لیے امپورٹنٹ رہی ہیں اور جیسے ابھی بات بھی کی گئی ہے, اس وقت ہمیں اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیے کہ صرف طالبان جو ہیں اس وقت افغانستان میں موجود نہیں ہیں. اور ہمیشہ سے ہم کہتے آئے ہیں کہ جب سے یہ وار چل رہی ہے افغانستان میں 13 سال ہونے کو ہیں, بہت سے ایسے گروپس ہیں, اگر میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف سے دیکھوں یا کوئی اور داعش کی بھی موجودگی ہے, اور بہت سے ایسے اسٹیک ہولڈرز یا گروپس جو ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اس خطے کے اندر اور افغان سوئل کے اوپر رہ کے اپنے جو ان کے انٹرسٹ ہے اس کو واچ کریں, تو وہ بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کریں گے ان مائی اوپینین. اسی لیے طالبان جو اس وقت پاکستان آئے ہیں اور ان کے جو جن لوگوں نے آ کے یہاں پہ بات چیت کی ہے, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے دو رائے نہیں ہے کہ ایسا بہت ایک گروپ موجود ہے طالبان میں سے ہی اور امپورٹنٹ لوگ موجود ہیں, سینئر لیڈرز ہیں ان کے, جو یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ڈائیلاگ پروسیس جو ہے یا ریکنسیلیشن یا اس کو آپ مذاکرات کہہ لیں, اس کی طرف بڑھا جائے. لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں تو یہ جو سارے گروپس ہیں اور داعش کا جو خطرہ اس وقت افغانستان میں, اور پیرللی اگر میں دیکھوں پاکستان کے اندر بھی اگر ٹی ٹی پی کا جو فینومینا ہے وہ بھی اگر اس سے افیکٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا وہ واپس اپنا وہ جو ان کا ٹریڈیشنل ایک اپروچ تھی کہ جی افغان سوائل کے اوپر کوئی بھی ایسی فورسز جو باہر سے آئی ہیں, چاہے وہ ناٹو فورسز ہیں, وہ یو ایس فورسز ہیں, وہ چاہے کوئی بھی فورسز ہیں, وہ موجود نہیں ہونی چاہیے. بی ایس اے ایگریمنٹ کی بھی بات ہوتی رہی ہے, اس کے اوپر ہم نے بھی بہت بات چیت کی ہے. تو ایسے بہت سے گروپس اور جو کہ فورن انفلوئنسڈ ہیں افغانستان میں موجود ہیں, جو کہ نہیں چاہیں گے کہ ان ٹاکس کو اس طرف لے کے جایا جائے جس کی طرف سٹیبلٹی یا جس کی طرف کوئی نتیجہ خیز ان کے اوپر یہ پہنچے ہیں, کیونکہ وہ اسی ٹریڈیشنل اپروچ کی طرف جائیں گے کہ جی جب تک فورن فورسز ادھر موجود ہیں, چاہے وہ ٹریننگ کے لیے ہی صحیح موجود ہیں یا وہ افغان فورسز کے ساتھ موجود ہیں, وہ ادھر جب تک موجود ہیں ہم پیس اینڈ اسٹیبلٹی افغانستان میں نہیں لانے دیں گے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کہ ٹاکس بھی چل رہی ہیں پھر بھی خطے میں, پھر بھی افغانستان میں تھوڑی بہت انسٹیبلٹی اور اس کا خطرہ جو ہے وہ چل رہا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اگینسٹ ٹیررزم, ضرب عضب اور کافی وہ مراحل طے کر چکی ہے, اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گروپس ہیں ان کے جو سٹیکس ہیں وہ جب تک وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کریں گے وہ ڈیفینیٹلی انسٹیبلٹی پھیلاتے رہیں گے.
بہت شکریہ بینش. محسن صاحب آپ یہ بتائیے گا, پاکستان میں انتخابی بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کے بارے میں جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی سطح پر مزید اختلاف رائے پیدا ہو گیا ہے, کوئی زیادہ اتفاق کی صورت سامنے نہیں آ رہی. آپ کے خیال میں اس موجودہ سارا جو تناظر اور سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا, اس میں پاکستان کا آنے والا کل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں کسی بھی طور اپنے اختلافات کو دور کر کے ملک کو درپیش مسائل جو ہیں ان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کریں گی ایک ہی پیج پر آتے ہوئے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان میں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس پہ تحریک انصاف کے تمام تر تحفظات کے باوجود انہوں نے اس رپورٹ کو تسلیم کی ہے, اور اب معاملہ جو قومی اسمبلی میں آیا ہے کہ جی ان کو ڈی سیٹ کیا جائے, اس پہ بھی وزیر اعظم نے کل پارلیمانی لیڈروں کا اجلاس بلا لیا جس میں جنہوں نے ان کو اس دھرنے کے دوران سپورٹ کیا تھا, اور وزیر اعظم کل ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اس معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوگی, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف کے ارکان جو ہیں وہ اسمبلیوں سے باہر جائیں اور ملک میں ایک نیا فساد اور نیا جھگڑا شروع ہو جس کے نتیجے میں دوبارہ اسکوائر زیرو کے اوپر یہ واپس آ جائیں. تو وزیر اعظم نے کل انہوں نے اجلاس کیا تھا جس میں ان کے بڑے ہاکش منسٹرز بھی تھے جن کا موقف تھا کہ تحریک انصاف کے استعفے منظور کیے جائیں, لیکن وزیر اعظم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. اور آج ہم نے وہی فضا دیکھی قومی اسمبلی میں جب خورشید شاہ نے اور اسحاق ڈار نے یہ ریکویسٹ کی کہ اس ریزولیشن کو ڈیفر کر دیا جائے اور اس معاملے پہ وہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم سے بات چیت کریں گے اور اس کے بعد وہ کوئی ایوان کو بتائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بات جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہی فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے اسمبلیوں میں رہنا ہے, اور اب پی ٹی آئی پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے دھرنا دیا تھا اور لوگوں میں उनका कहना था कि उन्होंने शौर पैदा किया, अब उनको कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का अपना रोल अदा करना होगा, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो हिज मास्टर वाइज अपोजिशन है पीपल्स पार्टी, और वो वही कुछ करती है जो मियां साहब के साथ उनका गठजोड़ है, और इसमें इस वक्त जो हकीकी हम समझते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है वो तहरीके इंसाफ ही है, और तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कुव्वत असम्बलियों में मौजूद है, पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास एक वीएन है, अगर वो असम्बलियों में आकर और हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से इश्यूज को उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पीटीआई का एक रोल जो है वो बढ़ेगा बल्कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरी सिस्टम की तरफ जाने में मदद भी मिलेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ख्याल था कि हम थोड़ी सी कुछ और भी बात करते, मोहसिन साहब हमारे साथ थे, बिनिश सुल्तान हमारे साथ थी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन हमने फिर भी मौजूद पूरे जो थे पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी, और इसके अलावा अफगानिस्तान के अमन मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान का रोल है उसके बारे में भी बात की बीनिश सुल्तान, और हमारे साथ थे मोहसिन खान साहब। तो अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, जहां रंग प्रोग्राम आप सुन रहे थे मेज़बान बहजत के साथ, प्रोड्यूसर्स अंजुम हैरल गिल, अरिशा खान और लीला ओझा थी, और हमारे साथ इंजीनियर्स में थे रॉब मैकलीन और निक एवानोव। बहजत आपसे ये प्रोग्राम ख़त्म करने की अब इजाज़त चाहती है अपनी एक उसी दरख्वास्त के साथ कि हमारे इन प्रोग्रामों को सुनते रहिए, हमारे इन प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिए, और जहां रंग का पेज भी ज़रूर देखिए। आपसे मेरी मुलाकात होगी फिर इसी प्रोग्राम में, अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।